الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ فاطر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ 22ویں پارے میں سورہ مبارکہ موجود ہے اور اس سورت کے چوتھے رکوع کا اس وقت مطالعہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 29 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قرآن کی فقط تلاوت ہی کافی نہیں بلکہ قرآن کے احکامات پر عمل بھی ضروری ہے خواہ اس کے لیے انسان کو اپنی جان لگانا ہو یا مال لگانا ہو جان اور مال سب لگا کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس پہ توجہ دلائی گئی پھر ایسے ہی بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ تجارت کر رہے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور پھر ان کے لیے ذکر ہے کہ اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ مزید بھی انہیں اپنی رحمتوں سے برکتوں سے عطاؤں سے انعامات سے نوازے گا مزید یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا کتابیں نازل فرمائی اب آخری رسول آ گئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں قرآن عطا کیا گیا اور یہ قیامت تک محفوظ ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے پھر یہ بتایا گیا کہ اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حوالے سے چنا ہے پہلے انبیاء اللہ کی کتاب اللہ کی وحی اللہ کی تعلیم بندوں تک پہنچاتے تھے اب اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو چنا ہے اس آخری کلام کو پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے پھر بتایا گیا کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے تین رویے اسی امت کے لوگوں کا ذکر ہے کچھ وہ ہیں کہ جو ظلم کے روش پر اتر آتے ہیں اسی امت میں کلمہ گو مسلمان بھی ہیں قرآن کو ماننے والے بھی ہیں مگر اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں تفصیل آگے بیان ہوگی کچھ وہ جو درمیان کے روش پر ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کبھی قرآن کھولتے کبھی نہیں کھولتے کچھ باتوں پر عمل کرتے کچھ باتوں پر احکامات پر عمل نہیں کرتے یہ درمیان کا معاملہ ہے اور کچھ وہ ہے کہ سابقم من خیرات بھلائی کے معاملات میں نیکیوں کے معاملات میں کتاب کی خدمت کے معاملات میں کتاب کے تقاضوں پر عمل کے معاملات میں خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ میں ان میں شامل فرمائے ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا بیان جنت میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے لباس کا ریشم عطا ہوگا ہر غم کو اللہ تعالیٰ ان کے دور فرما دے گا اور ہمیشہ کے مقام جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے یہ چند باتیں ہیں جو قدر تفصیل سے آگے انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو قرآن کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں بات پہلے بھی آئی ہے اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت مستقل بنیاد ہوتا ہے جیسے ہمارا جسم ہے اس کو غذا فراہم کرتے دن میں کئی مرتبہ اسی طرح ہمارے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے اس روح کی بھی تو غذا ہے اس روح کو بھی تو بھوک لگتی ہوگی اس روح کو بھی تو پیاس لگتی ہوگی اس روح کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں غذا کے جو فراہم کرنا ضروری ہے تو جیسے جسم کو بار بار بندہ غذا فراہم کرتا ہے تو اللہ نے اس بندے کی روح کی غذا کا بھی اہتمام فرمایا جسم مٹی سے بنا مٹی سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اسی سے ہمارے جسم کی غذا پوری ہوتی ہے سبزی ہم نے کھا لی پھل ہم نے کھا لیے جانور کا گوشت بھی کھا رہے تو وہ بھی زمین کی فصل کھاتا ہے یہ چیزیں کھاتا ہے جانور کا دودھ استعمال کرتے تو اس جانور کی غذا بھی مٹی سے آ رہی، زمین سے آ رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں مٹی سے نکلنے والی وہ ہماری جسم کی غذا کا ذریعہ بنتی. روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے، اس روح کی غذا کا اہتمام بھی اللہ نے اپنی طرف سے کیا. بھائی یہ خوبصورت بات ہے، روح انسانی تم جانتے ہیں، انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. اللہ نے قرآن کو بھی روح کہا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کی وحی کو لانے والے فرشتے کو بھی روح الامین کہا ہے، جبریل امین کو. تو ہمارے اندر جو روح اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے، اس روح کے جو اوپر سے آئی ہوئی روح کا اہتمام ہوا وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور لانے والا فرشتہ بھی روح الامین ہے، جبریل امین علیہ السلام. اس کتاب کی تلاوت پر توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر مزید بڑا تلاوت مستقل بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر. اور پھر تلاوت کا ایک مفہوم ہے سمجھنا، اور پھر اس کو عمل میں لے کر آنا، بلکہ پیچھے پیچھے آنا. تلاوت کا اصل مفہوم تو یہ بنتا ہے، سورہ شمس میں آیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو ایسی تلاوت کہ جو بندہ سمجھ کر کرے، شعور کے ساتھ کرے، فہم کے ساتھ کرے، ہدایت کی طلب و طرف کے ساتھ کرے، اور پھر اسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل ہو. آگے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاہُمْ، اور اس میں سے خرچ کیا یا خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا. اس بات پر توجہ دلا رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کا حاصل کیا ہو، بندے کی زندگی میں قرآن دکھائی دے، اس کی اعلیٰ ترین شکل اور شان اور مثال اور رسالت باب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، وہ تو قرآن. قرآن کو تم نے چلتا پھرتا نمونے کے طور پر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ایک متحرک کر دینے والی شے، بندے کو حرکت میں لے آنے والا کلام ہے. مستقل بندہ اللہ کے اس کلام کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جائے، اس بات کی طرف اشارہ. اب نماز کیا ہے؟ نماز کو جسمانی عبادات میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اس بارے میں کہ اس میں جسم کا استعمال زیادہ ہے. فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا. اکثر انفاق مال کا ہوا کرتا، اس کی طرف اشارہ. تو کچھ عبادات ہے مالی نوعیت کی، اور کچھ عبادات ہے بدنی نوعیت کی. جیسے نماز میں مال بھی کچھ خرچ ہوتا ہے، بہرحال کپڑا پہننا ہے نماز میں، بہرحال تو پیسہ لگے گا اس سے. وضو کرنا ہے تو پانی کا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، مشین چلا رہے تو بجلی کا بل پے کرنا پڑتا ہے، گاڑی میں آ رہے تو پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، مگر زیادہ حصہ جسم کا استعمال ہوتا ہے. روزہ ہے زیادہ حصہ بلکہ ہے جسم کا استعمال. زکات وہ مال کا خرچ ہے. حج کیا ہے؟ جسم اور مال دونوں کا استعمال ہے. وقت بھی لگتا ہے آدمی کا، جسم بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے. تو دونوں نوعیتوں کی عبادتوں کی طرف اشارہ. حاصل تمہارا جسم بھی لگے اللہ کے اس کلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، تمہارا مال بھی لگے اللہ کے اس کلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں. وہ جو بات کئی مرتبہ پیش کی گئی کہ اس قرآن کے ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا، اور کئی مرتبہ کئی سالوں میں ذکر بھی آیا کہ ہم خود اللہ کے اس کلام پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھیں. یہ ایمان میرا اور آپ کا اپنا کچھ کا ہے الحمدللہ، خالی اس سے نسبت کافی نہیں. فلاں بزرگ کو ماننے والے ہم، فلاں کی آرا پر عمل کرنے والے ہیں، نسبت ہونی چاہیے، اہل علم سے جڑنا چاہیے، مگر میرا اپنا تعلق قرآن، میرا اپنا یقین اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام. نمبر دو، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، مستقل سے تلاوت کرنا، جیسے جسم کی غذا کی بات آئی اور روح کی غذا کا ذکر ہوا. نمبر دو، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا. نمبر تین، اس قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. نمبر چار، اس کو عمل میں لے کر آنا، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا، اور اللہ کی زمین پر اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا. اور نمبر پانچ، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ اس کتاب کے حق حقوق ہیں. تو اب ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور تبلیغ، اس کی دعوت کو پہنچانا دوسروں تک، یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے، جس کا ذکر آگے مزید آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز کا قائم کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لیکن فرمایا مما رزقناہم، بہت خوبصورت الفاظ ہے، کئی مرتبہ آتے قرآن میں، اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا. یعنی کچھ اللہ کی راہ میں دے کر میرے دل میں کوئی خیال نہ ہے کہ میں نے کوئی تیر مار لیا،
کسی کی مدد کر کے میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آ جائے کہ میں نے تو بڑا کام کیا. نہ کس میں سے جس میں سے ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے, جو کچھ آپ کے پاس میرے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے, آپ کا میرا ہے ہی کب. تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کس بات کی طرف, تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, تکبر نہ ہو, اپنی نیکی پر تمہیں کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے, کسی زوام کا تم شکار نہ ہو جاؤ. فرمایا کہ سر و علانیت کیسے خرچ کرتے ہیں, پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. ہاں اس میں تفصیلات ہیں, زکات فرض ہے وہ تو اعلانیہ دی جا سکتی, جیسے فرض نماز ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں اعلانیہ ہے, اسی طرح زکات اعلانیہ بھی کو دے کوئی حرج کی بات نہیں, لوگوں کو پتا بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. صدقہ فطر واجب کے درجے میں چلے ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر جو انفاق ہوتا ہے مال کے خرچ کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم نفلی کہتے ہیں, نفلی صدقات کہتے ہیں, اس کو تو آدمی حتی الامکان کوشش کرے کہ پوشیدہ رکھے, اتنا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت, سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. ان سات قسم کے افراد میں کون ہوگا؟ وہ کہ جس نے ایسے صدقہ دی اللہ کی راہ کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. مشکل بات ہے, مشکل بات ہے. اور جنت مشکلات سے گھیری گئی, حدیث شریف میں بخاری کی روایت, جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا. پیاس کی مشقت نہیں, اس دینے میں اخلاص ہو اور جس کے لیے دے رہا اس کو معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہو گیا اور اس کے قبول نہ ہو تو کیا فائدہ. تو دائیں ہاتھ نے بھی اگر دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو, عام طور پر یہی پسندیدہ سرن پوشیدہ طور پر دیا جاتا. ہاں وہ علانیتاً جب اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ گیا, کوئی اپیل ایسی آ گئی سیلاب زدگان کے لیے, زلزلے کے متاثرین کے لیے, کسی اور حوالے سے ایک آدمی محسوس کرتا ہے میں اپنے ادارے میں ہوں, میں آفس میں ہوں یا کسی اور مقام پر, کہ اگر میں آگے بڑھ کر یہاں پر کچھ دوں گا تو بہت سے لوگوں کو ترغیب ہوگی, مجھ پر اعتبار کرتا ہے. اگر نیت یہ ہے, اگر نیت ایسی ہے اور ایسے مواقع پر جو ہنگامی معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر کہ میں آگے بڑھ کر دیتا ہوں تو دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی, تو آدمی دے اس نیت سے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, جس مقصد کے لیے اپیل کی گئی ہے وہ مقصد پورا ہوگا, لوگوں کی حاجات پوری ہو سکیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ورنہ عام طور پر پسندیدہ ہے کہ دائیں ہاتھ بھی دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. فرمائے کہ یہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اللہ فرمانے جو ہم نے عطا کیا پوشیدہ طور پر ظاہری طور پر, یرجون تجارت لن تبور, ایسی تجارت کے امیدوار جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں, کبھی کوئی خسارہ نہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہم نے سارے تجارت کر رہے ہیں, روزانہ صبح کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یقین کر رہے ہیں. اللہ کے رسول بھی فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام, کل الناس یغدو فبائع نفسہ, ہر انسان صبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو کھپاتا ہے, بیچتا ہے اپنے نفس کو, اپنے وقت و اوقات کو, صلاحیتوں کو لگاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, یا تو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیتا ہے یا جہنم کا نوالہ بنا لیتا ہے. ہم اس میں ڈالے گئے, آزمائش میں ڈالے گئے, امتحان میں ڈالے گئے اس دنیا کے اندر. تو ہر آدمی محنت کر رہا ہے, ہر کوئی تجارت کر رہا ہے, ہر بندہ کمرشل ہے, ہر بندہ تاجر ہے, لیکن قرآن کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں, تجارت لن تبور, ایسی تجارت کی امیدوار ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں, جس میں کبھی گھاٹا نہیں. اللہ کی آیات کی تلاوت, اللہ کے لیے نماز کی ادائیگی, اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ تین بڑی بڑی باتیں ہیں. مستقل اللہ کی آیات کی تلاوت فہم کے ساتھ, اور مستقل اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگانا, مستقل اپنے مال کو اللہ کی اطاعت میں لگانا, یہ ہے وہ تقاضے جن کا اس مقام پر بیان آیا. اور جو ان تقاضوں پر عمل کر رہے, فرمایا کہ یرجون تجارت لن تبور, ایسی تجارت کو امیدوار ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں, جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. آگے ارشاد ہوا, لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. ویسے تو جو کچھ ملے گا وہ فضل ہی فضل ہے, بندے کی اوقات کیا اور بندے کے اعمال کیا کہ جس پر اسے کوئی ترہ ہو یا کوئی اس کے اندر جو ہے تکبر آ جائے یا کوئی توقعات آ جائے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا تو مجھے کچھ ملنا چاہیے, نہیں, جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے عطا سے ہوگا. جیسے حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت, عرض کی گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی؟ اور میں کہا میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو. باقی کسی کی کیا اوقات، باقی کسی کی کیا حیثیت، میں بھی داخل نہ ہوں گا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے جنت میں جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو جائے، باقی کسی کی کیا حیثیت. تو جو آتا ہے وہ اللہ کا فضل ہی فضل ہے. ہاں یہاں اللہ نے فرق کیا ہے، اللہ ان کے اجر پورے پورے دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدے دیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کا ثواب بھی بیان کیا، یہ نیکی کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ نیکی کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ خیر کا کام کرو گے تو یہ اجر ملے گا. ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، مسلم شریف کی روایت، اخلاص کے ساتھ بشرطے کے ہو اور حرام میں سنا ہو، حرام میں شریف، حرام کا قبول نہیں ہوتا، اخلاص کے ساتھ اور حلال میں سے ہو، تو اللہ ایک کھجور کا ثواب بہت پہاڑ جتنا کر دے. یہ کیا ہے، کچھ اعمال پر متعین کر کے بتایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ تو ہوا اجر. لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی عنایت اور اللہ کے کرم کا بیان، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ کے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ غفور ہے، بخش لینے والا ہے. آدمی کتنی محنت کر لے اللہ کی بندگی میں، جہاں پتا کر سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی کوتاہی رہ جائے گی، اور بہت 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 کوتاہی رہ جائے گی. یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرماتے، سلام پھیر کر کیا پڑھتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کئی مرتبہ بات بیان ہوئی، کیوں کیوں پڑھتے اللہ کے رسول؟ علماء نے حکمت بیان فرمائی کہ اللہ یہ جو سجدے تیرے لیے میں نے کیے ہیں، یہ کس کے سجدے ہیں؟ یہ رحمت للعالمین کے سجدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان سجدوں میں، اس جھکنے میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ انتہائی عاجزی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ غفور، تمہارے اعمال بھی قبول فرمائے گا وہ، بشرطے کے خلوص کے ساتھ کرنا، اس کی رضا کے لیے کرنا. کوتاہیاں ہوں گی، غفور معاف فرما دے گا. شکور، سبحان اللہ، قدر دانی فرمانے والا ہے. کیا مطلب؟ تم کچھ بھی نہیں کراؤ، اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی لاؤ گے، وہ قدر فرمائے گا، وہ قبول فرمائے گا، وہ ضائع نہیں دے، وہ کرے گا، اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا. اس کو غزوہ تبوک یاد رکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے صحابی تشریف لائے، چل کھجورے لے کر، مشہور واقعہ یاد ہے، غزوہ تبوک بہت بڑا موقع، 9 ہجری، سلطنت روما سے ٹکرانے کا موقع تھا، بڑا بڑا انصاف آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا مال لا رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا مال لا رہے، عبد الرحمن بن عوف نے ڈھیروں مال پیش کیا رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں پیش کیا، اتنا ڈھیر پیش کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بس آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے. اللہ، اتنا ڈھیر مال وہاں پر موجود، لیکن اس سارے ڈھیر کے اوپر کیا رکھا گیا ہے؟ چند کھجورے کے سامنے اس طرح ہاتھ میں لے کر آئے، اور پریشان بھی ہوں گے اتنے بڑے ڈھیر کے سامنے چند کھجوروں کی کیا حیثیت ہوگی. رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، گھر میں جن کے فاقے موجود تھے، آدھی کھجورے جو اجرت ملی، گھر میں بھی فاقہ تھا اور باقی چند کھجورے مٹھی میں لے کر آئے، اللہ کے رسول کو یہ لے کر آئے. اب ڈھیر اتنا بڑا، اور وہ بھی صحابہ کرام، بڑی عظمت ہے اس کی بھی، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول مٹھی میں لے کر سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دے. اس اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کی یہ قدر و قیمت اللہ کے رسول کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اللہ کے رسول کون ہے؟ اللہ کے نمائندے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن فرما رہے سورہ نجم میں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے. اور قرآن فرما رہے سورہ آراف میں، آخر میں سورہ آراف کی آخری آیات میں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو یہ عمل بھی اللہ کے رسول کے، یہ سارے اعمال اللہ کی وحی کے تابع ہیں. تو اللہ غفور بھی ہے، جو کمی رہ جائے گی معاف فرما دے گا، لیکن تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو گے تقاضے سامنے دین کے، اور تھوڑا بھی لے کر آؤ گے اخلاص کے ساتھ، شکور ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. آگے ارشاد ہوا، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ اللہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذی اوحینا، اور وہ جو اے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم، اوحینا الیک من الکتاب، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمایا، هو الحق، وہ حق ہے. اب ہم مسلمان الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے ہی ہے، لیکن ہمیں دل سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی اللہ کے اس کلام کو ہم الحق مانتے ہیں؟ کیا اللہ کی اس کتاب کو ہم سب سے بڑا حق تسلیم کرتے ہیں؟ کیا اس ساری کائنات کی سب سے سچی بات، سب سے بڑی بات ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں؟ کیا اس کا اظہار ہمارے گھروں میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہماری گفتگو میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے معاشروں میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہماری مارکیٹس میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہماری خوشی اور غمی کے موقع پر ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے نظام تعلیم میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے سیاست دانوں کی گفتگو میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے میڈیا پر کہیں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے سیاست دانوں کی ترجیحات میں ہے؟ کیا اس کا اظہار ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں ہے؟ کیا واقعی اللہ کا سچا کلام کیسا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں اس کو، اللہ تو گواہی دے رہا ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء میں اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا ہے کیا؟ میرے نزدیک اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے؟ کیا میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا حق ہے؟ تو میری زندگی میں اس کا اظہار کتنا ہے؟ میرے معاملات میں اس کا ریفلیکشن، اس کا عکس، اس کا اظہار کتنا ہے؟ باہر سوچنے والی بات، اللہ تو کہہ رہے حق ہے، ہم دیکھیں ہم مانتے ہیں یقیناً، کیا دل سے مانتے ہیں؟ تو اظہار ہونا چاہیے، اللہ معاف رکھے، اب تو اسلامی تعلیمات کو مزید کم کیا جا رہا ہے، پھر نصاب کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے رہے ہمارے حکمران، پھر نصاب کا بیڑا غرق مزید ہے، بتائیں کتنا اسلام اس میں، اس کو بھی ختم کرنے کے اندر تلے رہے، اس کو بھی ختم کرنے پر تلے رہے، اللہ کے دین میں جو سزاؤں کا لفاظ کرنے کو کہا اس کو بھی ختم کرنے پر تلے رہے، ناموس رسالت پر کوئی قوانین اگر ہیں جو کہ قرآن سنت کی تعلیمات پر مبنی ہیں ان پر بھی ختم کرنے پر، ان کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ پاکستان والوں کے اور کراچی والوں کے ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے، تو بابا کیسے حل ہوں گے مسائل؟ اس کلام کے بارے میں ہمارا یہ طرز عمل اگر ہو تو ہم مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، فرمایا اللہ نے والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم نے آپ پر وحی کیا کتاب میں سے، هو الحق وہ تو قرآن حق ہے، مصدقا لما بین یدی اس کی تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے ہیں، یہ قرآن اللہ کا آخری کلام قیامت تک کے لیے محفوظ اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک تھی، اصولی دعوت، بنیادی دعوت تمام پیغمبروں کی ایک، دین تمام پیغمبروں کا ایک، ہاں شریعت احکامات کی تفصیلات اور احکامات کی شکل یا شکلیں وہ مختلف رہی، مگر اصولی دعوت، بنیادی دعوت اور دین تمام پیغمبروں کا ایک ہی رہا، چنانچہ پچھلی کتابوں میں تو ہوگی تحریف یعنی تبدیلی، لیکن قرآن حکیم پچھلے تمام پیغمبروں کی اصولی بنیادی دعوت کو بھی یا تعلیم کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو قرآن کے بارے میں فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے قبل کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ اب بندوں کے پاس آخری کلام آ گیا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ بندے اس کلام کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ بندے اللہ کی وحی، اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کی تعلیم کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کون اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے اور معاذ اللہ کون اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، کون کتاب پر ایمان رکھ کر اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کر رہا ہے، اور کس نے اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا ہے، اللہ خبیر بھی ہے، خوب واقف ہے اور اللہ بصیر بھی ہے، خوب دیکھنے والا۔ اب آپ کا میرا اس امت کا ذکر ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، اللہ اکبر، اصطفینا، اللہ فرماتے ہم نے چنا، اللہ نے پہلے پیغمبروں کو چنا، اپنی رسالت اور اپنا پیغام عطا کرنے کے لیے، اور وہ سلسلہ مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اور رسول اللہ علیہ السلام کو بھی محمد مصطفیٰ کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجتبیٰ کہتے نا، اصطفیٰ اجتبا تفصیل ہے اس کا، موقع نہیں یہاں پر، لیکن مسادہ الفاظ میں اللہ نے پہلے پیغمبروں کو چنا، کتابیں عطا کی، پیغام عطا کیا، اور ذمہ دار بنایا بندوں تک پہنچانے کا اور بندوں پر نافذ کرنے کی، جدت خود کرنے کا. اب اللہ فرما رہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. علماء فرماتے کہ یہ اب کس کا ذکر ہے؟ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے. پہلے کبھی رسولوں کو چنا جاتا تھا، اب آخری رسول کی امت کو چنا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. بارہا یہ بات آتی ہے، جب جب قرآن میں آئے گی بار بار ذکر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. کسی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جسم کی حاجات کو پورا کرنا اور دنیا کی ضروریات کو فراہم کرنا ضرورت ہے. کافر بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، باقی آپ کو باقی یاد آ جائیں گے. جانور بھی کر رہا ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں. ہاں یہ ہوگا کسی کا مکان 1 کروڑ کا ہوگا، کسی کا 10 کروڑ کا ہوگا، کسی کا کوئی 2-4 ارب کا بھی مکان ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی جھوپڑی میں رہتا ہوگا، 2 یا 100 کے پراٹھے لیتے ہوں گے، ایسے ہی نا. اور کیا فرق ہے؟ بس کسی کا محل بڑا، کسی کی جھوپڑی چھوٹی، اتنا ہی فرق ہے نا. وہ بھی منہ سے کھاتا ہے غریب جھوپڑی میں، وہ بھی منہ سے کھاتا ہے جو محل میں. جب معذرت کے ساتھ کھا کے فارغ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی نکلتے دونوں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے جناب 5,000 روپے کا کھانا کھایا، ایک ہوٹل میں جا کے 4 لوگوں کو کھلایا تو 20,000 روپے کا بل بن گیا، اور اگلا کہتا ہے میں نے 50-50 روپے کے 4 کھانے 4 لوگوں کو کھلایا. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور جب محل سے جنازہ اٹھے گا، غریب کی جھوپڑی سے اٹھے گا، کہاں جائے گا؟ مٹی میں جائے گا. جس مٹی سے آیا اسی مٹی میں جائے گا. تو یہ چھوٹے کام ہیں جن کے پیچھے آج ہماری ساری زندگی لگ جاتی. چھوٹے کام، چھوٹے، بہت ہی چھوٹے. میں لفظ سے گھٹیا کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، نہیں کہہ رہا، بھوکے میں کہہ چکا ہوں. گھٹیا کام جن کے پیچھے زندگی لگا دی جائے، یہ گھٹیا حرکت ہے. اللہ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیا اس امت کو. ہوا جتا با کم، قرآن کہتا ہے سورہ حج میں اللہ نے تمہیں چنا ہے. تم تو خیر امتی و اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. دنیا چلے گی چھوٹے چھوٹے کام، تم نے بہت بڑا کام کرنا ہے. دنیا 60-70 برس کی سوچتی ہے، تم نے ہمیشہ کی زندگی آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہے. اب اس کا ذکر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. یہ جان اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اس جان کا حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، ورنہ اس کو برباد کرنا یہی جہنم میں جانے کی وجہ ہے. قرآن بیان کرتا ہے سورہ مدثر میں، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے، ما خلقکم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قال لم نکن من المصلین، جہنمی جواب دیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، اللہ کا حق برباد کیا. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، بندوں کے حقوق پامال کیے. اور اللہ کا حق پہلے آیا، ہاں بندوں کا حق بعد میں ہے، اللہ کا حق پہلے. نمبر 3 اپنا حق، وکنا نخوض مع الخائضین، کھیل تماشے کرنے والوں نے ہمیں بھی کھیل تماشا بیٹھ کر لیا، برباد کی اپنے مقصد زندگی کو، فراموش کی اپنے مقصد حیات کو. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی. اللہ کا حق پامال کیا، بندوں کے حقوق پامال کیے، نفس کا حق بھی پامال کیا، جہنم. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب یہ اس امت کا ہی بیان ہے، اسی امت میں ہے. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں وہ بھی ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے مقصد حیات کو فراموش کرنے والے، اپنے منصب کو نہ پہچاننے والے، اپنے منصب کے تقاضوں کو فراموش کرنے والے. ختم نبوت کے نتیجے میں اللہ نے کتاب کے تقاضوں کی ذمہ داری جس امت کے کانوں پر ڈالی، ان کو پس پشت ڈالنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ہیں درمیانی روش پر ہیں، کبھی قرآن کھولا کبھی نہیں کھولا، کچھ باتوں کو سنا کچھ باتوں کو نہ سنا، کچھ احکامات پر عمل کیا، کچھ احکامات پر عمل نہ کیا، نماز اللہ کے لیے ادا کر لی لیکن باہر جا کے سود خوری بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، درمیان درمیان کی چال چل رہا ہے، یہ بھی درست نہیں. قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، اکثر تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، کچھ احکامات پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جب تم نے سے تقسیم کر دیا اللہ کے دین کے احکامات میں، کتاب کے احکامات میں، کچھ باتوں پر عمل ہے کچھ باتوں پر عمل نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کیا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید تر عذاب میں مبتلا کیا جائے، اللہ ایسوں میں ہونے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو پہلا بالکل ہی ظالم، اللہ کی کتاب بالکل ہی بند کیے بیٹھے، فراموش کیے بیٹھے. دوسرا گروہ درمیان درمیان کا معاملہ، خیر بھی ہے شر بھی ہے، نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، کچھ احکامات پر عمل بھی ہے، بہت سے احکامات کو فراموش بھی کیے بیٹھے. نمبر 3، وَمِنْهُمْ سَالِكُمْ لِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے خیرات، یعنی خیر کے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں. لفظ خیرات کو بھی سمجھیے، خیر سے خیرات کا لفظ بنا ہے. ہم جو کہتے ہیں خیرات میں دے دو، یہ تو معاذ اللہ گھٹیا بات نہیں، خیر بڑا پیارا لفظ ہے، خیرات اس کی جمع. تو ہم جو اردو میں کہتے تھے خیرات میں دے دے، اس میں دے دی، کوئی گھٹیا بات نہ سمجھا جائے اس کو، معاذ اللہ. نیکی کے ہر عمل کی قدر ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آیا لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کے کسی بھی عمل کو ہلکا نہ سمجھنا. ایک نیکی کا عمل تو حتیٰ کے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، اس کو بھی ایمان کی شاخ قرار دیا گیا. اللہ ایمان کی شاخ قرار دیا گیا کیا مطلب؟ ایک بندہ مومن ہوگا دوسروں کے لیے امن کا، سلامتی کا باعث بنے گا، تو تکلیف ہٹا کر دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے گا، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو نیکی کے کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھنا. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے گناہ کے بھی کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھنا. بڑے آرام سے جو ہے وہ جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ ادا کر لیں گے تب معاف ہو جائے گا. حرام خوری کر کے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم چار بیواؤں کی بھی جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں. حکمرانوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے علاقوں پر قبضے ہو رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن روز میں بٹھا کر غریبوں کو مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. لوگوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر پیسہ جمع ہو رہے ہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے ہم نے مسجدیں بھی بنائی اور ہم نے یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، گناہ کے بھی کسی کام کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. 12ویں تیسرا گروہ، وَمِنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کر جانے والا. یا کس تسلسل میں بات کر رہی؟ اللہ نے ابھی امت کو اپنی اس کتاب کے لیے چنا ہے، قبول کیا ہے، منتخب کیا ہے. کچھ وہ ہے ظالم جو کتاب کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہے جو درمیان درمیان کا معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ تیسرا گروہ جو اس قرآن کے تقاضوں اور اس کی نمائندگی کے اعتبار سے آگے بڑھ بڑھ کر محنت کرنے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرتا. حدیث سے بڑی قریب پیاری پیاری باتیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام من قال به صدقہ ومن حکم به عدلہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم، جس نے قرآن کے مطابق بات سے اس نے سچ کہا، باقی سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام سچ ہے. جس نے اللہ کے کلام کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اللہ کے کلام پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، جس نے اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف تلاوت کرو تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت سمجھو قرآن کی واقعتاً تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو افراد کا رشک کرنا جائز ہے، حسد تو حرام ہے. رشک ایک وہ جس کے پاس دولت تو ہے مگر دن رات اللہ کی راہ میں لگاتا ہے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور دوسرا وہ جس کے پاس قرآن ہے اور دن رات اس قرآن میں لگا ہوا ہے، اے کاش میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے بشارت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری اور آپ کی کمی کوتاہی کو معاف کرنا. اللہ کے رسول نے تجارت بہت کی تھی مگر 40 سال تک کی تھی، ٹھیک ہے، نوکری کیجئے کاروبار کیجئے منع نہیں ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے 23 برس کہاں لگے؟ اللہ کی اس کتاب کی دعوت اور اس کے احکامات کے لیے. ہماری کوئی نسبت تو ہو، ہمارے کچھ اوقات تو لگے باقاعدہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں، سمجھنے میں. عمل تو 24 گھنٹے کرنا ہے اور پھر اس کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں آنا، جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے خطۂ زمین پاکستان کے نام پر عطا کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی کوتاہیاں معاف فرمائے اور آگے بڑھ کر اس کتاب کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے، تو پھر کیا ملے گا؟ فرمائے کہ جنہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے، بے اذن اللہ الفاظ آئے، توفیق اللہ ہی دے گا، اسی سے مانگنی چاہیے. ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں. ہمارے سامنے اندھیرے، اللہ کے سامنے تو کوئی اندھیرا نہیں. ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ توفیق دینے پر قادر ہے. فرمائے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن، کیا ملے گا انہیں؟ ہمیشہ کے باغات. باقی گناہگار مسلمان، ان کا ذکر آ چکا، جہنم میں بھی جائیں گے اور بہت خطرناک مقام ہے، وہ آئندہ بیان ہوگا اس کا. اللہ اس سے بچائے، پھر نکالے جائیں گے، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، اول درجے میں اللہ ہمیں پہنچا دے، اس کا بیان. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، ولباس فیہا حریر، اور اس میں کا لباس ریشم کا ہوگا. کئی مرتبہ قرآن میں ذکر آتا ہے، قدیم زمانے میں بادشاہوں کی علامت ہوتی تھی کنگن پہنائے جاتے تھے بادشاہ، تو کنگنوں کا پہننا قدیم زمانے میں یہ بادشاہت کی علامت تھی. اللہ ایک ایک جنتی کو بادشاہ بنا کر رکھے گا، جنت بادشاہ بنا کر. مردوں کے لیے، سنت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا گیا، اللہ فرماتے سونے کے تمہیں زیورات دوں گا وہاں. آج اللہ کی مان لو تھوڑی دیر، چھوڑ دو جس سے اس نے روکا، کل ہمیشہ کے سونے کے کنگن اللہ عطا فرمائے گا، موتی کے بھی عطا فرمائے گا. لباس فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، یہاں کا نہیں وہاں کا ریشم، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس امت کے مردوں کے لیے پیور سلک، خالص ریشم حرام ہے، تو چھوڑ دو بھائی، سلک کی ٹائی کیوں پہنتے ہو؟ ٹھیک ہے، چھوڑ دو. آج اللہ کے خاطر چھوڑیں گے ان حرام چیزوں کو، اللہ کا جنت میں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے، اور وہاں کا دے گا، یہاں کا جالی نہیں، مکس نہیں، وہاں کا اوریجنل اللہ دے گا. اور جو اللہ اوریجنل دے گا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ریشم پیور سلک اس امت کے مردوں کے لیے حرام، وہاں ملے گا. لباس فیہا حریر، اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کچھ شکر کو تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا بہت بخشنے والا، قدر دانی فرمانے والا ہے. وہاں تک اللہ کی نعمت کے محتاج تو وہاں بھی شکر ادا ہو رہا ہے. آخری آیت، الذی احلنا دار المقامت من قبل، وہ اللہ کے جس نے ہمیشہ رہنے کے گھر میں ہمیں اپنے فضل سے پہنچا دیا. کبھی عالم ارواح میں انسان کی روح تھی، کبھی باپ کی پشت میں نطفے کا ایک جز وہ تھا، کبھی ماں کے بدن میں اس کی پرورش ہو رہی تھی، کبھی زمین میں وہ کچھ عرصہ رہ رہا تھا، کبھی قبر یا برزخ میں تھا، کبھی حشر کے میدان میں ہوگا، لیکن بالآخر ہمیشہ کا مقام وہ جنت ہے. یہ سب عارضی ہے، جہاں جب آپ میں رہ رہے ہیں سب عارضی وہ ہے، وہ اللہ جس نے ہمیشہ رہنے کے گھر میں ہمیں پہنچایا اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، نہ اس میں کوئی تکلیف ہمیں چھوئے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہمیں چھوئے گی. ایک تعبیر یہ کی گئی کہ آدمی جب کچھ کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو کچھ مشقت اور تھکاوٹ اس کے دوران ہوتی ہے، جیسے کہ 9 سے 5 جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کام مکمل کر لیتا پھر تھکاوٹ اس کے بعد بھی ہوتی ہے. تو نہ کوئی کام کاج کرنے کی مشقت ہوگی، نہ اس کے بعد کی مشقت ہوگی، وہاں آرام ہی آرام ہوگا، کیونکہ دنیا میں کام ہی کام ہے، اور وہ کام ہے اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.